الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. تیسویں پارے کے اندر سورۃ البلد اس کی ابتدائی دو آیات، اللہ رب العزت اس کے اندر قسم کھاتے ہیں اس شہر کی یعنی شہر مکہ معظمہ کی، وانت حل بهذا البلد، اے محبوب میں قسم کھاتا ہوں آپ کے اس شہر کی اور اس بات کی کہ آپ اس شہر کے اندر حل ہیں. انت حل، یہ جو لفظ حل ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کسی بھی جاندار کو مارنا حرام ہے، حتیٰ کہ درخت کاٹنا بھی حرام ہے، گھاس اکھاڑنا بھی حرام ہے، شکار کرنا بھی حرام ہے. اور یہ حرام ہونا، یہ حرمت جو ہے وہ مشرکین بھی مانتے تھے، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ وہاں پر ہر چیز کو مارنا حرام ہے، کسی بھی چیز کو. لیکن جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہوا، عداوت ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھنے لگے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو انہوں نے اس حرمت کو اپنے لیے حلال کر لیا. تو انت حل بهذا البلد کا ایک معنی مفسرین نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر حلال کر لیے گئے، حالانکہ اس شہر کے اندر ہر چیز کو ماننا حرام ہے. اور دوسرا معنی یہ فرمایا کہ اگرچہ کہ اس شہر کے اندر ہر قسم کی جان کو مارنا حرام ہے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کے اندر قتال کو حلال قرار دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر اس وقت جانوں کو قتل کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فتح مکہ کے وقت کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم فرمایا اور ان کو قتل کیا بھی گیا. کچھ ان میں سے بچ گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی تو ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کو قتل کیا بھی گیا. تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا، یہاں پر قتال جائز قرار دے دیا. اب اس بات کے اوپر جو مستشرقین قسم کے اسلام کے اوپر تنقید کرنے والے، جن کو کہ اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں، جو ہوتے نان مسلم ہیں لیکن اسلام کے اوپر انہوں نے خوب ریسرچ کری ہوتی ہے، خوب انہوں نے دینی علوم کو باقاعدگی سے حاصل کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر تک کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں نے قرآن کی تفسیریں بھی کریں، ترجمہ قرآن بھی کیا، حالانکہ مسلمان تک نہیں تھے. خیر، تو جو مستشرقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ناقدین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر ان کا اعتراض کہ وہی بات جو تم دوسروں کے لیے حلال کہتے ہو، اسی بات کو تمہارے نبی نے اپنے لیے حلال کر لیا، وہی بات جو کہ حرام ہے تم خود بھی کہتے ہو، دوسرے بھی کہتے ہیں، اپنے لیے تم حلال کر لیتے ہو، تو تمہارے نبی نے اس وقت میں لوگوں کو قتل کیا. اب اس کا کیا جواب؟ بظاہر تو یہی معاملہ ہے، اگر ایک سطحی نظر سے اس کو دیکھا جائے تو واقعی ایک چیز جو ہے وہ جو سب کے لیے حرام ہے، تو پھر جب کافروں کے لیے حرام کہہ رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی وہ حرام ہونی چاہیے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ایک تو ایمانی لیول پر جواب ہے جو کہ ایک مومن دے سکتا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قتال اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اللہ تعالیٰ کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے وہاں پر یہ چیز حرام تھی، تو اللہ ہی نے اس چیز کو حرام کیا، اللہ ہی نے اس چیز کو حلال کیا. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں کے مطابق کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حرمت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت جائز تھی، کسی اور کے لیے جائز نہیں. تو یہ ایک ایمانی جواب ہے. اور ایک ایمان والا جو ہے جس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، ایمان کا تعلق ہوتا ہے، ماننے والا تعلق ہوتا ہے، وہ یہی جواب دیتا ہے اور اس کو اس کے آگے کسی اور جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا اللہ کی رضا سے کیا، اللہ کی اجازت سے کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا. اب اس بات کے اوپر ایک عقلی جواب بھی دیا جا سکتا ہے. عقلی جواب سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا جواب جس کو کہ مخالفین بھی رد نہ کر سکیں. اور ہمارے ہاں جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے، جو کہ ہر بات کو ایمانی نگاہ سے نہیں دیکھتے، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ماننے کے انداز میں نہیں دیکھتے، ان کو بھی کچھ سیٹسفیکشن مل سکے. تو اس کے لیے ایک عقلی جواب وہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اللہ کے حکم پہ کیا، اپنے نفس کے تقاضے پر نہیں کیا. اب کیا دلیل اس بات کی؟ اس کی دلیل جو ہے وہ اس ایک واقعے کے اندر سے آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس ایک واقعے کے اندر تو بظاہر یہی بات نظر آ رہی ہے کہ بھئی جب اپنا ارادہ ہوا تو حرام کر لیا اور جب اپنا ارادہ ہوا تو حلال کر لیا. اس کی دلیل جو ہے وہ اس واقعے کے باہر سے دینی ہوگی، یعنی اس خاص واقعے کے باہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، اس سے اس کی دلیل دینی ہوگی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی زندگی ہے نا، اس کے اعمال کے اوپر نظر ڈالو اور ان اعمال کے اوپر تم جب دیکھو گے تو تمہیں بکثرت ایسی چیزیں نظر آئیں گی، بلکہ ساری کی ساری زندگی ہی ایسی نظر آئے گی جس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے تقاضوں کو دبایا اور اللہ کے حکم کو کے اوپر عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نفسانی زندگی بالکل نہیں تھی، خواہشات والی زندگی نہیں تھی. جو کیا وہ اللہ کی رضا سے کیا. حتیٰ کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ازواج، اتنی بڑی تعداد میں عورتوں سے شادی کری 9 یا 11، تو اس کا بھی جواب مختلف دیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ تو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جوانی والی زندگی، 25 سال کی بھرپور جوانی والی عمر، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی. کس سے کی؟ 40 سال کی بیوہ سے، دو دفعہ جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ایسی اپنے سے 15 سال سے زیادہ بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کری، اور ان خاتون کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخری وقت تک نبھایا، دوسری کو شادی نہیں کری. جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں بڑھاپے میں، جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے کہنے کے اوپر کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، آپ شادی کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اماں کے اوپر پھر دوسری شادی کری. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو چکی تھی، جوانی کا وقت ختم ہو چکا تھا. جو خواہشات کا زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر کے ایک نوجوان چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں، ایک تفریح والی زندگی گزاروں، وہ ساری کی ساری عمر ختم ہو گئی ایک بیوی کے ساتھ، اور وہ بھی کیسی بیوی، اپنے سے 15 سال بڑی، اور دو دفعہ جس کے شوہر کا انتقال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے شوہر تھے ان کے. تو اس طرح کی پھر دلیلیں دی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو ہے وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ جو مخالفین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور بالکل بے فکر ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے اوپر. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی تسلیم نہ کیا, لیکن اخلاق کے بارے میں وہ ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کے بارے میں وہ ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر ان کا اتنا اعتماد تھا کہ جب وہ کافر سفر پہ جاتے تھے تو اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے گھروں میں رکھوا کے جاتے تھے, کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ یہ اگر ہمارے اپنے گھر میں رہیں گی تو ان کی عزت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے گا, ان کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. تو مسلمانوں کے گھروں میں اپنی بہو بیٹیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے, اتنا اعتماد تھا مسلمانوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی کافروں کی اتنی امانتیں تھیں کہ جن کو کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ ان امانتوں کو میرے جانے کے بعد سب کے پاس پہنچانا. تو اتنا تو اعتماد تھا نا, ایسی زندگی تھی کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی کو دیکھا جائے گا اور وہاں سے یہ دلیل پکڑی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نفسانی شہوانی زندگی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا وہ اپنے نفس کے حکم پر نہیں ہوتا تھا, اللہ کے حکم پر ہوتا تھا. اور یہ شہر جو ہے یہ اللہ کا شہر ہے, اس شہر کے اندر جو گھر ہے جس کی وجہ سے شہر کو عزت ملی وہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ ہی کے حکم کے اوپر اس شہر کے اندر حرمت قائم کی گئی. اب اللہ ہی نے جب اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اس حرمت سے ایکسپشن دے دی تو وہ اللہ کا عمل ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے اوپر یہ کام کیا. اس کے برعکس کافروں کے لیے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ ان کے لیے بھئی ہم حلال حرام دے تو ان کو بھی ایکسپشن دینی چاہیے. نہیں, ان کو کیوں ایکسپشن دینی چاہیے, انہوں نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا نا جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو, اللہ کے حکم کی خاطر ہو. ان کی تو پوری کی پوری زندگی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ نفس کی زندگی ہے, نفسانی زندگی ہے, اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جہاں جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں, جہاں دل چاہتا ہے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں, اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریکوں کو ٹھہرا کی عبادت کرتے ہیں, دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, قتل عام کرتے ہیں, حق مارتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ہر قسم کی چیز. تو ان کی پوری زندگی کو دیکھا جائے گا تو بات بالکل صاف ہے کہ ان کی زندگی پوری کی پوری نفسانی شہوانی زندگی ہے. تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو حلال قرار کر لینا کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے, یہ چیز عقلی طور پر بھی بالکل غلط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں کو قتل کرنا تھوڑی دیر کے لیے جائز, کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی اس کے اوپر شاہد ہے. تو باقی زندگی کو دیکھ کر کے ایکسپشنل حالات کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اصول جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جو ایکسپشنل حالات ہوتے ہیں نا, جب ایکسپشنز لی جاتی ہیں فرام دا رول, بظاہر جو ایک رول ہوتا ہے اس سے جب ایکسپشن لی جاتی ہے تو اس ایکسپشن کے جواز کی دلیل جو ہے وہ باقی زندگی کو دیکھ کر کے پکڑی جائے گی. یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے اصل میں اگر اس کو ہم سمجھیں. تو یہ نقطہ جو ہے اگر ہم اس اصول کو سمجھ گئے تو پھر اب باقی مسئلے بھی ہماری زندگی میں جو کہ آتے رہتے ہیں مستقل, تاریخ میں بھی آئے اور آج کی زندگی میں آتے ہیں, ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی آتے ہیں, ان کے اوپر بھی اسی اصول کے مطابق ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ آج ہمارا وہی معاملہ ہے کہ ایمان والوں کا جو معاملہ تھا کہ ان کے لیے تو اللہ کا حکم کافی تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی تھی, ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ایسا تھا, ایمان کا رشتہ ایسا تھا, نسبت اتنی مضبوط تھی کہ ان کو عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں تھی, ان کے لیے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, اب کافر جو بھی بکتے رہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پکے ایمان والے لوگ تھے. یہ دلیلیں جو ہیں وہ کچے ایمان والوں کے لیے ہوتی ہیں, کچی نسبت والوں کے لیے ہوتی ہیں, کچے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, اور کافروں کے لیے ہوتی ہیں جن کو عقلی طور پر کسی کوئی الزامی جواب دینا ہوتا ہے. تو چونکہ ہم بھی کچے ہیں, ہماری نسبت بھی کچی ہے, ہمارا ایمان بھی کچا ہے, ہماری محبت بھی کچی ہی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچا ہو کر کے وہ ٹوٹ ہی نہ جائے، ختم ہی بالکل نہ ہو جائے، نسبت ہی بالکل ختم نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وجہ سے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی دلیل جو ہے پھر باقی چیزوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں زندگی کے اندر جس کے اندر کے جو ایک اصول کی بات چل رہی ہے، ایک ضابطے کی بات چل رہی ہے، اس ضابطے سے ہٹ کے کوئی کام کیا جاتا ہے، اس اصول سے ایکسیپشن لی جاتی ہے. تو اب اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ ایکسیپشن کیسے لے لی، آپ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایکسیپشن جائز نہیں ہے، آپ نے کیسے ایکسیپشن لے لی، یا آپ کے کسی بڑے نے یہ کیسے ایکسیپشن لے لی اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. وہی عمل آپ کا بڑا کر رہا ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں، وہی عمل کسی دوسرے کا بڑا کرتا ہے آپ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیوں بھائی ڈبل سٹینڈرڈز؟ کیوں کہتے ہیں نا بھائی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ کے، کیوں؟ تو وہ اسی وجہ سے کہ جو یہ ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا گیا اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. جب اس واقعے کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا نا تو پھر ہم باقی واقعات کو بھی سمجھ سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مثالیں، جیسے کہ عام روزمرہ کی مثالوں میں سے دیکھیں کہ بچے کو ایک چیز جو بات ذہن میں آ رہی تھی، بچے کو مارنا منع ہے، بچوں کو مار لگا دینا یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی اور جو مارتا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن حضرت یعقوب نانوتھری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا کہ ایک دفعہ بچوں کو مار رہے تھے خوب، تو بچے نے کہا اللہ کے لیے مجھے مت مارے، اللہ کے لیے مجھے مت مارے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تجھے اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے تو تجھے مار رہا ہوں. تو بھائی بچوں کو مارنا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی قادری صاحب کو بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، اب مولانا صاحب جو بچوں کو مارتے ہیں تو یہ برا کرتے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے. اور حضرت قاسم یہ یعقوب نانوتھری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ آپ کے بڑے ہیں تو وہ بچوں کو مارے تو وہ جائز ہے. تو اس کے یہی کہیں گے نا کہ جی محبت والا تو کہہ دے گا جی کہ حضرت نانوتھری رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے لیے مار رہے تھے، اور جو قاری صاحب ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ جو بچوں کو مارتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں مارتے. یہ تو محبت والے کا جواب ہے. باقی کہے گا کہ بھئی ہاں یہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ محبت ہے آپ کو، تو ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے دلیل نکل آتی ہے نا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایکسکیوز نکل آتا ہے. تو پھر عقلی جواب دیں کوئی جس کو کہ ہم بھی سمجھ سکیں، ہم بھی جس کو ایکسیپٹ کر سکیں. تو عقلی جواب یہی ہوگا کہ آپ حضرت نانوتھری رحمۃ اللہ علیہ کی باقی زندگی کو دیکھیں، کیا باقی زندگی ان کی ایسی نظر آتی ہے جس کے اندر وہ گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوں، نفس پرستی والی زندگی گزار رہے ہوں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ان کی زندگی گزرتی ہو، اور ان کا غصہ جس کو کہ مرض والا غصہ کہتے ہیں. ایک تو غصہ ہوتا ہے جو کہ آپ بائی چوائس کرتے ہیں، اور جہاں پر اس کا موقع ہوتا ہے وہ والا غصہ کرتے ہیں، جس کے اندر کہ اگر شریعت والا معاملہ ہو، دین کی خاطر ہو، تو وہ جس غصہ جو ہے وہ حرام تو کیا، وہ غصہ تو پسندیدہ چیز ہے جو کہ دین کی خاطر کیا جائے، شریعت کی خاطر کیا جائے. لیکن نفس والا غصہ جو کہ ایک مرض ہوتا ہے، جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، کہیں پہ کنٹرول نہیں ہوتا اس کے اوپر، ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا اپنا کیا پرایا، کیا عزت دار کیا ذلیل، ہر جگہ وہ غصہ اپلائی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بیماری، یہ مرض والا غصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. جن کو اس غصے کا مرض ہے نا وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مرض والا غصہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، یہ جگہ دیکھے بغیر نکلتا ہے، اور جب یہ نکلتا ہے تو اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، دماغ اس وقت سن ہو جاتا ہے، ایسا وہ غصہ نکلتا ہے. یہ ہوتا ہے مرض والا غصہ جس کو روحانی مرض کہتے ہیں. تو کیا حضرت نانوتھری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ غصے والا مرض نظر آتا ہے؟ کیا اس طریقے سے دوسروں کے اوپر غصہ نکال کرتے تھے؟ لیکن ان کی باقی زندگی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ان کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق تھی. اب اگر وہ کسی بچے کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں تو وہ اس کے ادب کے لیے اس کے اپنے فائدے کے لیے نکال رہے ہیں. اور یہ غصہ جو ہے نا یہ اللہ کے لیے والا غصہ ہی ہوگا. لیکن دوسرے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں جو کہ بچوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, جو کہ بچوں کو غصہ نکالتے ہیں, ان کی باقی زندگی کو دیکھیں کیا وہ زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے, کیا وہ زندگی سنت کے مطابق ہے, یا وہ خواہشات والی زندگی ہے. تو باقی زندگی دلیل بنے گی کہ نہیں ان کی باقی زندگی بھی نفس پرستی والی زندگی ہے, تو اس وجہ سے ان کا یہ عمل بھی نفس پرستی والا عمل قرار دیا جائے گا. لیکن حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی باقی زندگی چونکہ شریعت والی زندگی ہے سنت والی زندگی ہے تو اس وجہ سے ان کا یہ عمل جو ہے یہ بھی اللہ کی خاطر ہی قرار دیا جائے گا, یہ نفس والا عمل قرار نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے اپنی زندگی کے اندر سے آ سکتی ہیں کہ جیسے روز جیسے مثال کے طور پر گھروں کے اندر عورتیں جو ہے وہ بہت یعنی گھروں کی صفائی ستھرائی اور زیب و زینت کے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کو صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھ رہی ہے, اس کو ہم ملامت کرتے ہیں, اور دوسری عورت وہ بھی اپنے گھر کو اتنا صاف ستھرا نہیں رکھ رہی ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس کے لیے ایکسپشن ہے. تو کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ اس کے اندر یہی ہوگا کہ ایک جگہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کی زندگی کے اندر تو وقت ہی وقت ہے, اس کی زندگی کے اندر تو جو ہی چاہتی ہے کرتی ہے, مرضی ہے اس کی, تو اس کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے. اس کے پاس وقت ہے, اس کے پاس صلاحیتیں ہیں, اس کے پاس ریسورسز ہیں, تو اس کو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. لیکن جو دوسری عورت ہے اس کو اگر دیکھا جائے کہ بھئی یہ دین کے علم کے اندر مصروف ہے, علم حاصل کر رہی ہے یا علم پڑھا رہی ہے یا دین کی کسی دوسری ذمہ داری کے اوپر عمل کر رہی ہے یا کوئی اور اس کی ایسی مجبوری ہے, تو اس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ایکسیپشن ہوگی. اس کے اوپر اس چیز کو اتنا انفورس نہیں کر سکتے بیکاز اس کی حالات ڈفرنٹ ہیں, اس کے حالات ڈفرنٹ ہیں. حالانکہ بظاہر عمل دونوں کا ایک ہی ہے, نہ یہ گھر کو اتنا صاف ستھرا رکھ پا رہی ہے نہ یہ اپنے گھر کو زیادہ اتنا صاف ستھرا رکھ پا رہی ہے. اسی طرح مہمانوں کی خاطر مدارت, مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا بہت اچھی بات ہے, ہمارے دین کے اندر خاص طور پر اس کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن کوئی جو ہے وہ مہمانوں کی بالکل خاطر مدارت نہیں کرتا تو اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, لیکن ایک دوسرا شخص وہ بھی مہمانوں کی اتنی خاطر مدارت نہیں کرتا لیکن اس کو برا بلا نہیں کہا جاتا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کے حالات مختلف ہیں, اس کے حالات مختلف ہیں. بظاہر عمل دونوں کا ایک ہی ہے لیکن یہ کسی اور نیت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے, یہ کسی اور نیت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے, یہ لاپرواہی کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. اس کی نظر کے اندر مہمانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی. اور اس کی نظر میں مہمانوں کی اہمیت تو ہے لیکن اس کے حالات ایسے ہیں کہ یہ کر نہیں پا رہا, یا اس کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں, یا ایسا وقت نہیں ہے, یا جو بھی صورت ہے. تو بظاہر عمل سیم ہوتا ہے. اصول کی بات کیا ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر عمل جو ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن حالات کی وجہ سے جو جس کو قرائن کہتے ہیں شرعی زبان کے اندر, ٹریڈیشنل جو سائنسز ہوتی ہیں ان کے اندر اس بات کو قرائن کہتے ہیں. قرائن کو دیکھ کر کے جس کو ہم آپ کو جنہوں نے نحو صرف وغیرہ سازش کے ساتھ پڑھی ہے تو آج سمجھاتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ان کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اس چیز کے اوپر کیا حکم لگانا ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باقی زندگی کو دیکھ کر کے عقلی طور پر فیصلہ لگایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بھی نفس کے تحت نہیں کرتے تھے تو یہ کام بھی نفس کے تحت نہیں کیا. اسی طرح عام زندگیوں کے اندر بھی ایسے ہی فیصلہ لگایا جائے گا کہ بھائی اگر ان کا باقی کام جو ہے وہ شریعت و سنت کے مطابق ہے تو پھر یہ کام جو ہے جو کہ بظاہر سنت کے خلاف نظر آ رہا ہے اس کام کو جو ہے وہ ایز این ایکسیپشن لیا جائے گا. اس کی ایک مثال اور بھی ہمیں سیرت سے ملتی ہے, وہ یہ کہ ایک واقعہ ہماری تاریخ کے اندر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں. واقعہ عفق جس کو کہتے ہیں, واقعہ عفق, اس میں غزوہ بنی مستلق تھا غالباً, اس سے واپسی کا سفر جب ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ قیام کیا. اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ازواج مطہرات اونٹ کے اوپر ایک ان کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جاتا تھا جس کو حودش کہتے ہیں. اس کمرے کے اندر وہ چھپی ہوئی ہوتی تھیں کیونکہ پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے, تو وہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر کے اس حودش کے اندر وہ رہتی تھیں. تو جب قیام ہوتا تھا تو اس حودج کو اونٹ کے اوپر سے اٹھا کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا. اچھا, اس زمانے میں چونکہ باقاعدہ لیٹرین وغیرہ باتھ روم وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, تو جب بھی قضاء حاجت کا معاملہ آتا تھا تو پھر جہاں پہ لوگ ہیں ان سے دور سنسان جگہ پہ جا کر کے قضاء حاجت کی جاتی تھی, سفارے ہوا جاتا تھا. تو میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی قضاء حاجت کا تقاضا ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ قافلے سے دور گئیں اور وہاں پر فارغ ہوئیں. اما عائشہ کے پاس اپنی بہن سے ایک مستعار لیا ہوا ہار تھا جو انہوں نے ادھار لیا تھا, اپنی بہن غالباً حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے لیا ہوگا. تو جب وہ وہاں سے واپس آئے نا تو ان کو احساس ہوا کہ وہ ہار کہیں گر گیا ہے. تو اب یعنی ادھار لیا ہوا ہار تھا, ان کو فکر ہوئی کہ بھئی ادھار لوٹانا ضروری ہے, تو وہ واپس گئیں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے. جیسے آپ واپس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے وہاں کہیں آپ کی چیز گرنے گئی ہو, تو وہ قدموں کو واپس ٹریک کرتے ہوئے اس جگہ واپس گئیں اور وہاں جا کر کے ہار تلاش کرنا شروع ہو گئیں. جب انہوں نے یعنی اس میں ان کو تھوڑا ٹائم لگ گیا, اتنی دیر میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے کوچ کا حکم فرما دیا. جب قافلے کا کوچ کا حکم ہوتا ہے تو پھر جتنے حودج ہوتے ہیں خواتین کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے, تو ان حودج کو پھر وہ غلام یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر واپس رکھتے ہیں, پھر اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور پھر قافلہ چل پڑتا ہے. تو چونکہ اس حودج کو کئی صحابہ کرام نے اٹھایا تو اندر ان کو یہ محسوس نہ ہوا کہ اماں عائشہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس کی تو وجوہات لکھی ہیں کہ یا تو بہت سارے لوگ تھے تو اس وجہ سے وہ ویٹ کا پتہ ہی نہیں لگتا, اتنے سارے آدمی جب ایک چیز کو اٹھائے تو ویٹ کا نہیں پتہ لگے گا. دوسرا یہ کہ اماں عائشہ جو تھا نا اس میں بہت کم سن تھیں اور وزن بھی بہت کم تھا, بالکل ہلکی پھلکی تھیں, تو ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ وزن اتنا کم تھا اور زیادہ لوگ اٹھا رہے تھے. تو انہوں نے اس کو اونٹ کے اوپر رکھا اور اونٹ چل پڑا, پورا قافلہ چل پڑا. جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر واپس آئیں تو دیکھا کہ پورا قافلہ جا چکا ہے. اب عقل مند تو تھیں, ذہین تھیں, بہت ذہین تھیں, تو ان کو یہ احساس, ان کو یہ خیال آیا کہ کچھ جب اگلی جگہ پہ پڑاؤ پڑے گا اور پھر حودج کو اتارا جائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے دیکھیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو پھر پورا بیک ٹریک کریں گے, واپس آئیں گے پچھلے پڑاؤ کے مقام پر اور مجھے وہیں پہ تلاش کریں گے. کیونکہ بھائی ظاہر ہے جہاں پہ حودج رکھا گیا تھا وہیں سے غائب ہے نا, تو وہیں آ کر کے تلاش کیا جائے گا. تو آپ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ وہیں پر بیٹھ گئی, اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں پہ پڑاؤ تھا. اب بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہی ہیں اور ظاہر ہے دھوپ بھی ہوگی, گرمی ہوگی, جیسا بھی ہے, آپ کو نیند آ گئی, آپ سو گئی وہیں پہ لیٹ گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب قافلہ چلتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کو پیچھے مقرر کرتے تھے کہ تم قافلے کے پیچھے پیچھے آؤ, کیونکہ قافلہ جب رکتا ہے تو قافلے والے اپنی چیزیں کبھی کبھار بھول بھی جاتے ہیں, چیز کوئی چھوڑ دی, رکھ گئے, وہ قافلہ چل پڑا, چیز پیچھے رہ گئی. اب پرانا زمانہ یہ تو سسٹم تو ہوتا نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز, جیسے ہماری کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر وہ اگلی فلائٹ سے آ جاتی ہے, اگلی فلائٹ والا تو معاملہ تھا نہیں. تو کیا سسٹم تھا کہ پیچھے صحابی کو چھوڑتے تھے, وہ جتنی اس طرح قسم کی چیزیں نظر آتی تھیں راستے میں ان کو اکٹھا کر کر کے آگے لے کر کے آتے تھے. تو عمومی طور پر تو وہ چیزیں ہوتی ہیں, اس دفعہ تو باقاعدہ ایک ماشاء اللہ انسان, وہ بھی ازواج مطہرات میں سے تھے, جیسے یعنی بھول گئے. تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے, وہ اس کام کے اوپر مقرر تھے تو وہ پیچھے پیچھے سے آ رہے تھے. تو اب جب وہ اس قافلے کے قیام کی جگہ پر پہنچے تو ان کو پہنچتے ہی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نظر آئیں, اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ پہلے سے دیکھ چکے تھے کیونکہ پردے کے احکام سے پہلے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا. تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور ان کے زبان سے نکلا مرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون, اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایک مصیبت ہو گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو ہے وہ پیچھے اس طرح سے اکیلی پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے یہ دو الفاظ کہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. ان کی اس آواز سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی, عائشہ تعالیٰ انہوں نے بھی پردہ کیا, انہوں نے بھی پردہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے بس اپنے اونٹ کو بٹھایا ہوگا اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھی اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس اونٹ کو لے کر کے چلے, اور چلتے چلتے بالآخر جہاں پر قافلہ تھا وہاں پہ پہنچے. عین دن کا وقت تھا, یعنی چلچلاتی دھوپ تھی, روشنی کا وقت تھا, اندھیرا بھی نہیں تھا کہ پوشیدہ ہوتی بات. تو بالکل اس عین نصف النہار کے وقت میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے اس قافلے کے اندر داخل ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے حوضج کے اندر چلی گئیں, وہ اپنے کام کے اندر لگ گئے, لیکن اس قافلے کے اندر منافقین بھی موجود تھے, اور ان منافقین کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی یہ بھی موجود تھا. یہ سارے کے سارے بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. انہوں نے جو یہ معاملہ دیکھا تو ان کو تو ایک بڑا یعنی کہتے ہیں نا ایک چیز ہاتھ آ گئی ان کے, کیونکہ یہ تھے مخالفین, یہ تو کافر تھے, اوپر سے مسلمان بنے پھرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید حسد میں مبتلا تھے, تو یہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو ان کے ذہن میں پھر شیطان نے ایک زبردست منصوبہ پورا کا پورا پلان ڈال دیا کہ بھئی اس چیز کو نا تم ایکسپلوئٹ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے, اس طرح سے کہ تم جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگا دو. یہ انہوں نے کیا, اور کیا بھی ایسے کہ انہوں نے اس چیز کو خالی اپنے ذہن میں نہیں رکھا بلکہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا لوگوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا اور دوسروں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا, مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دس نیوز بیکیم ٹاک آف دا ٹاؤن, ہر بندے تک یہ بات پہنچی اور کئی کئی بار پہنچی, مختلف زاویوں سے پہنچی, مختلف اینگل سے پہنچی, اور اتنا زیادہ اس کو پھیلایا گیا, اتنا زیادہ پھیلایا گیا کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہوا, یعنی شاید کوئی بھی نہ مختلف درجوں کے اندر, یعنی کوئی اس طرح سے متاثر ہوا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی ہامہ ملانا شروع ہو گیا, کوئی اس طرح سے متاثر ہوا کہ اس کی طبیعت کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بار اور گنا چیز, یعنی اس کو بہت ہی بری چیز لگی کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے اوپر اس قسم کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ اس طرح سے متاثر ہوا, یعنی اس کو شدید طبیعت کی رنجش کہ ایسا بار معاملہ ہو کیوں رہا ہے, تو اس طرح سے بھی لوگ متاثر ہوئے, حتیٰ کہ اتنی بات ہوئی کہ کچھ مخلصین صحابہ میں سے بھی اس کی رو میں بہ گئے. منافقین تو تھے ہی سارے کے سارے اس کے اندر شامل, لیکن دو تین مخلص صحابہ ایمان والے وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو کہ ہاں واقعی کچھ ہو گیا ہوگا. اتنی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جب کوئی بات پھیلتی ہے when there is a rumor there is always something behind it, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا, ورنہ اتنے لوگ باتیں نہیں کرتے. یہ بھی ایک لاجک کچھ لوگوں کے دل میں شیطان ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا, ورنہ اتنے لوگ باتیں نہیں کرتے, بھئی یہ بھی کیوں کر رہا ہے, یہ بھی کیوں کر رہا ہے, یہ بھی کیوں کر رہا ہے, ایسا بھی کیوں ہے, ایسا بھی کیوں, بہت ساری پھر انسان کے ذہن میں دلیلیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کا سارا معاملہ ہوا, لیکن بات کیا ہوئی کہ یہ ایک مہینے تک معاملہ چلتا رہا. پھر وہ تفصیلات اور بھی ہیں بہت ساری, ہم تو ساری بیان کرنے تو پھر اور ٹائم لگ جائے گا, لیکن بالآخر کیا ہوا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی براءت کے اندر قرآن کی ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, دس آیات نازل ہوئی, اور ان آیات کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بالکل پاکی طہارت کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی, اور اس کے بعد پھر جو لوگ اس تہمت کے اندر شامل تھے ان کے اوپر باقاعدہ تہمت کی جو حد تھی وہ جاری ہوئی, تو وہی نازل ہو گئی اور وہی سے پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہوا, اور منافقین کو باقاعدہ پھر سزا ملی یا نہ ملی وہ اس کی دیگر حکمتیں ہیں. لیکن اس معاملے کے اندر جو ہماری بات سے ریلیٹڈ ہے, جو ہم بات کر رہے تھے اس کے اندر کیا پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا, اس معاملے کے اندر اس طرح کے حالات بنے کہ ایک نوجوان خاتون اور ایک نوجوان مرد, ان کا خلوت کے اندر وقت گزرا, ایک ساتھ وقت گزرا جس کے اندر کہ اماں عائشہ تعالیٰ کو اور حضرت صفیہ تعالیٰ پچھلے قافلے کے پڑاؤ کے مقام سے لے کر کے اس قافلے کے پڑاؤ کے مقام تک لے کر کے آئے. اس ایکسیپشن کے اس وقت کے اندر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوا, کوئی غلط کام نہیں ہوا, حتیٰ کہ ایک بات بھی نہیں کی گئی آپس میں, اور اس طرح سے معاملہ ہوا اور یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی. بعد میں وہی سے بھی ثابت ہو گئی اور بات بالکل کلیئر ہو گئی. لیکن کیا یعنی اس معاملے میں کچھ غلط کام نہیں ہوا, لیکن کیا اس چیز کو ہم ایز اے رول لے کر کے آگے چلیں گے کہ بھئی چونکہ ماں عائشہ اطران کی پاک بازی, اب اس کے اوپر تو بالکل بات کلیئر ہوگی نا, اب تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, مخالفین بھی اب بات نہیں کر سکتے, یعنی بالکل کلیئر ہو گئی کہ ہاں معاملہ بالکل ہی کلیئر تھا. لیکن کیا اس چیز کو ہم دوسروں کے لیے بھی ایز این ایکسیپشن بنا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہر ایک کے لیے بات جائز ہو گئی, کیونکہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی غلط کام نہیں کرے گا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ایکسیپشن ہم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, ان کے لیے ایکسیپشن ضرور بنا سکتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں قرآن کی گواہی آ گئی تو یہ گواہی تو بعد میں آئی نا, ایک مہینہ گزرنے کے بعد. لیکن اس ایک مہینے میں ایکسپیکٹیشن کیا تھی مومنین سے؟ مومنین سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اماں عائشہ کے اوپر تم نے تہمت نہیں لگانی ہے. منافقین کو تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کا معاملہ تو آخرت میں ہوگا. مومنین کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایون دو بظاہر سارے کے سارے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ گناہ ہوا ہوگا, کیونکہ اتنی دیر کی خلوت, پتہ نہیں کتنے گھنٹے, کتنے دن, کیا ہوا, ہمیں اس کی پوری تعداد نہیں معلوم, لیکن مومنین سے کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ نہیں, تم نے اس طرف سوچنا ہی نہیں ہے, اگر سوچو گے گناہگار ہوگے, تمہارے اوپر ملامت ہوگی, قرآن کے اندر تمہارے اوپر پھر تمہیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا, حتیٰ کہ تمہارے اوپر حد جاری کی جائے گی. یعنی جن تین صحابہ کرام سے یہ ہوا, حضرت مسطر اطران, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی تھے, اور تیسری جو ہے وہ ایک صحابیہ تھیں. تو جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو ان کو چھوڑا نہیں گیا, ان کے اوپر باقاعدہ حد لگائی گئی. کیا مطلب؟ کہ ان سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ تم نے ان کے اوپر اس قسم کی تہمت نہیں لگانی ہے, حتیٰ کہ تم نے ذہن کے اندر برا خیال بھی نہیں لانا ہے. برا خیال لانے کے اوپر بھی ملامت کی گئی, اگرچہ کہ حد نہیں لگائی گئی برا خیال لانے والوں کو, لیکن ملامت کی گئی کہ تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں ایسے سوچنا ہی نہیں تھا. بھائی کیوں؟ یہی کام اگر کوئی دوسرا کرتا, ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت, اتنا ٹائم جو ہے وہ اکیلے رہ رہے ہوتے, تو کیا آپ کو گناہ کا شائبہ نہیں آتا؟ بھائی گناہ ہو سکتا تھا. لیکن یہی کام اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو برا سوچنا ہی نہیں چاہیے, رائٹ, اور آپ نے تہمت لگائی تو آپ کے اوپر حد جاری کی جائے گی. کیوں؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ کافر تو اس کے اوپر وہی کہے گا کہ بھائی یہ بھی وہی یہی کر رہے ہیں, یہ بھی یہی کر رہے ہیں, اور تم تو بس اپنے خام اندھی محبت کے اندر تم ان کو سپورٹ کر رہے ہو, اور تمہیں دوسروں سے نفرت ہے اس وجہ سے تم ان کو الزام ٹھہرا رہے ہو. ٹھیک ہے, اور ایمان والے کے لیے کہا کہ ایمان والا واقعی جواب دے گا, ہاں مجھے محبت ہے, کر لو جو کرنا ہے, ہو کیئرس, کر لو جو کرنا ہے, مجھے محبت ہے. ٹھیک ہے, لیکن عقلی دلیل کیا ہوگی اس کے اوپر؟ عقلی دلیل یہ ہوگی کہ تم ان کی باقی زندگی کو دیکھو, اس کی زندگی کو دیکھو اور ان کی زندگی کو دیکھو. اس کی زندگی نفسانی شہوانی زندگی ہے, قیود سے آزاد, شریعت کی پابندیوں سے آزاد. اگر یہ اکیلے میں کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کے گناہ کے چانسز تو ہیں, لیکن ان کی زندگی کو دیکھو, ایک تو ان کی اپنی زندگی پاکیزہ, گھرانہ پاکیزہ, نیکی تقوی طہارت والی زندگی, پھر اس کے اوپر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کے ساتھ اللہ نے کروائی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس نے کروائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقاعدہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر دکھائی گئی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی, اور اس پورے واقعے کے ساتھ پھر, اور شادی اگر اس طرح سے نہیں بھی کروائی گئی ہوتی, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا گیا نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے صحابہ کرام سے، عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کبھی گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے اوپر تو مکھی نہیں بیٹھتی. تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے، کسی گندی عورت کو آپ کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ جوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہونے کے ناطے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاک، اور یہ ڈیمانڈ تھی تمام مومنین سے کہ وہ ان قرائن کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پاک ہی سمجھیں اور کوئی گناہ کا شائبہ بھی دل کے اندر نہ آنے دیں. اس قسم کا دھیان ہی آنا جو ہے وہ جائز نہیں تھا اور اس کو ایکسیپٹیبل نہیں قرار دیا گیا. چاہے جائے کہ آپ باقاعدہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو جائیں، لگائیں گے تو آپ کے اوپر حد جاری ہوئی باقاعدہ. تو کس بیسس پر فیصلہ کیا گیا؟ قرائن کی بیسس پر فیصلہ کیا گیا. قرائن کی بیسس کے اوپر یہ ڈیمانڈ کی گئی، یہ ایکسپیکٹیشن رکھی گئی. تو اس طرح کے اصول کی بات کیا ہے؟ وہی جو پیچھے چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ایکسیپشنل سچویشن ہوتی ہیں نا، ایکسیپشنز جو لی جاتی ہیں فرام دا رول، اس واقعے میں بھی کیا ہے رول؟ یہ ہے کہ بھئی جوان مرد کو جوان عورت کے ساتھ خلوت نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، لیکن دیر ول بی ایکسیپشنز. کون کر رہا ہے یہ خلوت؟ کیوں ہو یہ خلوت؟ ان چیزوں کو دیکھ کر کے فیصلہ لگایا جائے گا، لیکن منافقین کے لیے یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی. منافقین کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ یہ اما عائشہ جو نکان تھی بھائی، یہ کوئی ایری غیری نتھی غیری عورت نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی. منافقین کے لیے یہ فیکٹرز، یہ قرائن حیثیت نہیں رکھتے، مومنین کے لیے حیثیت رکھتے ہیں. کیوں؟ منافقین کی نسبت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، منافقین کو کوئی محبت کا تعلق نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں. ان کا تو اللہ تعالیٰ نپٹیں گے ان کے ساتھ قیامت کے دن آخرت میں اور جہنم کے سب سے اسفل درجے کے اندر. لیکن جو مومنین تھے ان سے تو ایکسپیکٹیشن ہے نا، تم تو ماننے والے ہو، تمہیں تو نسبت ایسی بنانی ہے، تمہیں تو ایسی محبت کرنی ہے کہ تمہارے لیے یہ چیزیں بالکل حیثیت نہیں رکھتی. تم نے ایکسپشن لے کر کے اس کو چلنا ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، رول کے خلاف بات ہوئی، لیکن یہ ایکسپشن ہے، یہ ہستی ایسی ہے، یہ معاملہ ایسا ہے، اس کے اندر وہ والا رول اپلائی نہیں ہوگا. یہ ڈیمانڈ ہے مومنین کے ساتھ. تو اس طریقے سے ہماری زندگی میں بے شمار ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کے اندر جن کی نسبت نہیں ہوتی، جن کا تعلق نہیں ہوتا، جن کی محبت نہیں ہوتی، جو ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے یا کچے ہوتے ہیں، وہ فوراً اعتراض، ہاں بھائی یہ تو غلط بات ہے، ایسے کیوں کیا انہوں نے؟ اسی بات کے اوپر تو دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہاں سے ایکسیپشن آ گئی؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، یعنی ہر ایک کو لپیٹ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنی کراچی کی سلینگ کے اندر کہ سب کو لپیٹ دیا ایک ساتھ، ایک ہی چیز کے اندر. بھائی نہیں کر سکتے یہ کام ایسے، ہر ایک کو ایک ساتھ لپیٹ نہیں سکتے. اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. آپ بندے کو دیکھ کے بات کہتے ہیں نا، بندہ بندہ دیکھ کے بات کرو. آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دھیان کریں اس بات کی. الزام لگانے والے کو دیکھیں، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مقام ہے. اگر سپورٹ کرنے والا زیادہ مستند ہے، الزام لگانے والا کم مستند ہے، تو کس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ زیادہ مستند کو سپورٹ کرنا چاہیے نا، یا کم مستند کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کوئی بچہ الزام لگا رہا ہے اور کوئی بڑا سپورٹ کر رہا ہے، آپ بچے کی بات کے اوپر اچھلنا شروع ہو گئے، اور بڑے کی بات آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر اس ہستی کا اپنا جو مقام ہے وہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو یہ بے وقوفی تو ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ خالی بے وقوفی نہیں ہوتی، اصل میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نسبت کمزور ہوتی ہے، آپ کا تعلق کمزور ہوتا ہے. دراصل آپ کا معاملہ پہلے سے خراب ہوتا ہے. یہ جو شکوک، شبہات، بدگمانیاں، یہ پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں. نیت کی خرابی، یہ پہلے سے چل رہی ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو معاملہ پہلے سے چل رہا ہوتا ہے نا، بدنیتی یا اچھی نیت ہوتی ہے صحیح نیت نہیں ہوتی. جیسے کہ اجازت نے آپ لوگوں کو باقاعدہ مینڈیٹری ایک بیان سننے کے لیے کہا ہے, نیت صحیح نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے لیکن صحیح نہیں ہوتی. یعنی شیخ صاحب کے پاس آئے, آنا تھا اپنی اصلاح کے لیے, آ رہے ہیں بیوی کی اصلاح کے لیے. میری بیوی نیک بن جائے, کچھ نیک بننے کی, وہ تو اچھی نیت ہے نا میری بیوی نیک بن جائے. کچھ تو اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے. اور شیخ صاحب کے پاس کیوں آتا ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب نے تو بیوی کو یہی نصیحت کرنی ہے نا کہ اچھی مسلمان بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر سے محبت کرتی ہے. تو بھائی اپنے شوہر سے محبت کیا کرو, اس کی بات مانا کرو. تو شیخ صاحب کے پاس کیوں آتے ہیں؟ بیوی کی اصلاح آخرت والی نہیں, بیوی کی اصلاح اپنے ساتھ. میرے ساتھ بیوی کا معاملہ اچھا ہو جائے. کچھ بیویاں آتی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ شیخ صاحب جو ہے وہ میرے شوہر کو نیک بننے کی نصیحت کر دیں تاکہ وہ دوسری عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں اور خالی مجھے دیکھا کریں. یہ نہیں کہ اس کی آخرت سے بچ جائے, گناہ سے بچ جائے, بلکہ میرے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو جائے. کچھ لوگ محفل ذکر میں بھی اس نیت کے ساتھ آ سکتے ہیں. محفل ذکر میں نہیں آئیں گے تو مالز میں جائیں گے, مالز میں جائیں گے تو میرا شوہر جو ہے دوسری عورتوں کو دیکھے گا, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو محفل ذکر میں پکڑ کے لے آؤں تاکہ دوسری عورتوں کو نہ دیکھے, کسی اور کے اوپر اس کا دل نہ آ جائے. تو یہ بھی تو نیت ہو سکتی ہے محفل ذکر میں آنے کی. تو ہر محفل ذکر میں آنے والا بندہ اللہ کی خاطر نہیں آ رہا ہوتا, آخرت سنوارنے کے لیے نہیں آ رہا ہوتا. بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, رشتے داروں کے گھر جائے گا, کوئی مسئلے مسائل ہوں گے, وہاں سے بچنے کے لیے چلو شیخ صاحب کے بیان میں آ جاتے ہیں, یا کوئی اور مسئلہ ہوگا اس سے بہتر ہے کہ شیخ صاحب کے بیان. بچوں کو پکڑ پکڑ کے کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ بچے ہماری بات ماننا شروع ہو جائیں, بچے اللہ کی بات نہ ماننا شروع ہو جائیں, بچے ہماری بات ماننا شروع ہو جائیں. اس لیے کہ دین یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو. شیخ صاحب نے تو یہی کہنا نا بچے کو, بچہ ماں باپ کی بات مان کے چلا کرو. تو اس وجہ سے شیخ صاحب کے پکڑ کے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں. اور اللہ کی بات نہ خود ماننی ہوتی ہے نہ بچوں کو منوانی ہوتی ہے. خود تو مان نہیں رہے ہوتے, بچوں کو کہاں اللہ کی بات ماننے کے لیے کہیں گے. تو بدنیتی کے ساتھ بہت کچھ دین پہ عمل ہو سکتا ہے, اور جو ایسا کر رہا ہوتا ہے پھر اس کا معاملہ خراب ہوتا ہے. تو بدنیتی شامل ہوتی ہے, بدگمانی شامل ہوتی ہے, تولتے پھرتے ہیں ہر وقت اپنی عقل کے اوپر, اپنی سمجھ کے اوپر مشائخ کو تول رہے ہوتے ہیں. جی حضرت نے یہ بات جو کہی ہے, چلو یہ تو اچھی ہے, وہ بات جو کہی تھی وہ اچھی نہیں ہے, اس سے زیادہ اچھی یہ بات بھی ہو سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جی اس معاملے کو ایسے نہیں, ایسے ایڈریس کرنا چاہیے. تو بدگمانی, پھر اس کے اوپر اور اس طرح کی چیزیں پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ گویا کہ آپ فیول اکٹھا کر رہے ہیں, فیول اکٹھا کر رہے ہیں. اب جب فیول اکٹھا ہو گیا, اب اس فیول کو تیلی لگانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی 60 سال کا بوڑھا تیلی لگائے گا تو اس فیول میں آگ لگے گی؟ 6 سال کا بچہ بھی تیلی لگا دے تو فیول بھڑک جائے گا. ایسا ہی ہے نا, جب فیول آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے بدگمانی کا, بدنیتی کا, تو وہ فیول کو تو 6 سال کا بچہ بھی تیلی لگا دے وہ بھڑک جائے گا. اسی وجہ سے ایسے ہی ہوتا ہے جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ایک بچہ بھی آ کر کے ان کو اگر بول دے نا, دین میں جو بچہ ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ بھی اگر آ کر کے 2-4 زہر آلودہ باتیں بول دے, فوراً اکھڑ جاتے ہیں, فوراً اکھڑ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے اکابرین جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, کتنے مشائخ سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے, ان کی زندگی کے باقی حالات کو نہیں دیکھتے, قرائن کو نہیں دیکھتے, اپنے اوپر جو احسانات ہیں ان کو نہیں دیکھتے, ہر چیز بھول گئے اور ایک بچے کی لگائی ہوئی تیلی کی بیسس پر سب کچھ بھڑک گیا. تو اس کے لیے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیر آر ایکسیپشنز ایوری ویئر, دیر ہیو بین ایکسیپشنز فرام ڈے ون. اگر اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہر ایک کو ایک ہی ریلے میں رول دینا, ایک ہی طریقے سے ہر ایک کو, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان بھی آپ اسی طرح سے کرنا چاہیے آپ کو, کریں گے آپ اسی طریقے سے؟ کہ مکہ مکرمہ کے اندر حرام جو ہے وہ جب کافروں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حرام ہوا، آپ نے کہا تھا ایکسیپشن بنا لی، کافر یہی تو کرتے ہیں. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے اندر بھی آپ اسی طرح سے کرتے اگر آپ وہاں ہوتے تو. ہاں بھائی یہ فیل جب دوسروں کے لیے ناجائز ہے تو اما عائشہ کے لیے بھی ناجائز ہوگا، انہوں نے اگر ان کے اوپر گناہ کا شائبہ ہے تو ان کے اوپر بھی گناہ کا شائبہ ہوگا. لیکن نہیں ہے نا ایسا، ڈیمانڈ ہے نا کہ نہیں، تم نے قرائن کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، تم نے شخصیت کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، تم نے نسبت کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں سے نسبت آ رہی ہے ان کی، کن کی بیوی ہیں یہ، کن کے خاندان کے فرد ہیں یہ، کس کی بیٹی ہیں یہ. تو تم سے ڈیمانڈ ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھو، اپنے دماغ کو ٹھکانے لگاؤ، اپنی سوچوں کو کنٹرول کرو. لیکن اگر منافقین والی صفت ہوگی، نسبت کو مضبوط کرنے کے اوپر کوئی محنت نہیں کری ہوگی، جیسے ہمارا حال ہے، نہ ہم نے مراقبہ کرنا ہوتا ہے، نہ ہم نے رابطہ کرنا ہوتا ہے، نہ ہم نے بات ماننی ہوتی ہے، اپنی من مرضی کی زندگی. اور کہنے کو جی بڑے شیخ صاحب کے ساتھ بیعت ہے، جی شیخ صاحب کے ساتھ جی میرا تعلق ہے، میں تو ان کا مرید ہوں جی، میں تو ان کی محفل میں آتا جاتا ہوں جی. تو کیا ہوا محفل میں آنے، کیا منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں نہیں آتے تھے، مسجد نبوی کے اندر نہیں بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس خطاب کیا منافقین نہیں سنتے تھے، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہیں تھی ان کو، سب کچھ حاصل تھا. لیکن نہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. قرآن منافقین کے بارے میں کہتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا. تو اگر ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ اللہ کا ذکر کریں گے مگر تھوڑا، تو ہم بھی صحبتوں میں آنے کے باوجود بالکل محروم رہیں گے. ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ہمیں بھی مشائخ کی ذات سے، مشائخ کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہم بار بار یاد دلاتے ہیں اپنے آپ کو، سب کو، کیا قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے صرف وہ شخص فائدہ پائے گا کہ جو کہ یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرہ، ان تین شرائط کے ساتھ جو ہوگا اسوہ حسنہ کو اپروچ کرنے والا اس کو فائدہ ملے گا، باقی اسوہ حسنہ کو اپروچ کرنے والوں کو فائدہ نہیں ملے گا ان تین شرائط کے بغیر. تو ہمیں ذرا عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہم اپنا معاملہ پکا کریں، اپنی نسبت کو مضبوط کریں. یہ واجبی طور پر آنا جانا لگائے رکھنا، اس سے نسبت مضبوط نہیں ہوتی. نسبت کو مضبوط کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ کتابوں میں بھی لکھے ہیں، مشائخ سمجھاتے بھی رہتے ہیں، ان کو ہم فالو کریں، ان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، تاکہ جب ایسی سچویشن ہمارے سامنے آئے نا تو ہم بھدک نہ جائیں، فوراً جو ہے وہ ہر ایک کو ایک میں لپیٹنا نہ شروع ہو جائے. اب اس کے اوپر ایک چیز اور نقطے کی سن لیں کہ یہ ایکسیپشن جو کیسز ہوتے ہیں نا، یہ پرسنالٹی بیسڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر رول نہیں لگایا جاتا، ٹھیک ہے، رول نہیں لگایا. تو رول کی جو بات ہوتی ہے جہاں پر، مثال کے طور پر آپ مفتی صاحب سے جا کر کے جب پوچھیں گے کہ بھئی ایسا 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 کرنا کیا جائز ہے، کیا یہ 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 کرنا، خلوت میں ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ رہنا جائز ہے، تو مفتی صاحب نے تو جنرل فتویٰ دینا ہوتا ہے نا، مفتی صاحب نے پرسنالٹی ڈریون فتویٰ نہیں دینا ہوتا. مفتی صاحب نے جنرل فتویٰ دینا ہوتا، مفتی صاحب نے کہا ہاں یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے اوپر ہے، کیونکہ مشائخ عظام کے قول اس کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اور یہ مفتی صاحب کا عمل ہے، یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فتویٰ دیں. تو یہ فتویٰ ہوتا ہے، لیکن اس کو اس پرٹیکولر سچویشن کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا سکتا. پرٹیکولر سچویشن کے اوپر قرائن کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا. فتویٰ الگ چیز ہوتی ہے اور پرٹیکولر سچویشن الگ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ بھائی کس کی بارے میں بات کر رہے ہو. اب کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، ایک تو یہ، وہ بھی ایک اہم بات ہے کہ بھئی مفتی صاحب کے پاس فتویٰ جو ہے وہ نام لیے بغیر لیا جاتا ہے، اور مفتی صاحب نے فتویٰ بھی نام کے بغیر ہی دینا ہوتا ہے، وہ جنرل رول کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. اب آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ کس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب فتویٰ جو ہے وہ نام لے کر کے بھی دیتے ہیں کہ ہاں اس شخص نے یہ کام جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے. تو ہمارے علماء کرام جو ہے وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں پرسنالٹی کے خلاف, اور حتیٰ کہ پرسنالٹیز کے خلاف ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس شخص نے یہ کام غلط کیا, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ وہی کام دوسروں نے بھی کیا جن کو مفتی صاحب بہت بڑا سمجھتے ہیں, جن کو مفتی صاحب فالو کرتے ہیں, وہی کام دوسروں نے بھی کیا, لیکن ان صاحب کے بارے میں فتویٰ دے دیا گیا, انہوں نے غلط کیا, ان کے خلاف کتابیں لکھی گئی. اب ایسا ہوا کہ ہماری تاریخ کے اندر کہ کوئی ایسی پرسنالٹی آئی جس نے جو ہے نا بہت ساری ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی جو کہ ادب کے خلاف. وہ پرسنالٹی جو ہے وہ شروع میں تو ہمارے علماء کرام نے ان کو ایکسپٹ کیا, شروع میں تو بلکہ ساتھ ہی تھے, دوست بھی تھے, قریبی دوست تھے, قریبی ساتھی تھے اور ساتھ مل کے کام کرنے والے تھے, ہم مسلک تھے, ہم مشرب تھے, ایسے تھے. لیکن انہوں نے جب کتابیں لکھنی شروع کریں تو اس کتاب اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے خوب تنقیدیں کریں, ہر ایک پہ تنقیدیں کریں, کیا عالم, کیا مفتی, کیا شیخ تصوف, انہوں نے تو صحابہ کرام پہ تنقیدیں کر دی خوب, انہوں نے انبیاء پہ تنقیدیں کر دی خوب ساری. اچھا یہ چیز ہم نے کتابوں میں پڑھی, ہمیں بھی بہت بری لگی, یہ کیا بات ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کتاب ایک دفعہ ہاتھ لگی جو کہ ان کے کسی محبت کرنے والے نے لکھی تھی, وہ لکھنے والے بڑے عالم بھی تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جتنی ان کے اوپر اعتراضات تھے نا, ان صاحب کے اوپر جو علماء نے اعتراضات کیے کہ بھئی یہ انہوں نے غلط کیا, یہ انہوں نے غلط کیا, انہوں نے غلط کیا, انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا کہ یہی اعتراض جو میرے پیر نے کری ہیں, وہ پیر کے لفظ سے ویسے لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن پریکٹیکلی تو پیر ہی ہوتا ہے بندہ جس کے ساتھ انسان کا ایسا محبت کا تعلق ہوتا ہے اور ایسی اطاعت کا تعلق ہوتا ہے, وہ پیر ہوتا ہے چاہے کہے نہ کہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے پیر نے یہی تنقید کری تو آپ نے ان کے اوپر اعتراض کیا, اور دوسروں نے بھی یہ چیزیں کری, انہوں نے سارے حوالے دیے کتابوں سے کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے تنقیدی بات کری, انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ جرا کری, انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا, تو پھر میرے پیر نے کیا غلط کام کیا, کیوں سارے کے سارے مولوی جو ہے نا وہ میرے پیر صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, کیوں؟ اب بتائیں, جواب دیں اس بات کا, جواب دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب اور کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے وہ تنقیدیں کری تو سارے علماء ان کے پیچھے پڑ گئے اور کتابوں پہ کتابیں لکھ ڈالیں, کیا بڑے کیا چھوٹے عالم, اور وہی تنقیدیں اسی قسم کی باتیں جو ہے دوسروں نے بھی کری اور ساری تاریخ میں موجود ہیں وہ ساری باتیں, تو ان کو کیوں آپ ان کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کرتے, ان کے اوپر کیوں نہیں کتابیں لکھی, تو کیا جواب؟ اس کا بھی جواب یہی ہے, یہی اصول یہاں پر بھی اپلائی ہوگا کہ آپ نے جو تنقیدیں کری نا آپ کی زندگی کے قرائن کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی کے باقی اعمال کیا ہیں, اور دوسروں نے جو تنقیدیں کری ان کی زندگی کے باقی اعمال کو دیکھا جائے گا, اور اس فرق کی بیسس پر فیصلہ کیا جائے گا. آپ نے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیا, آپ نے اپنے دین کے سارے کی ساری محنت کی بنیاد ہی اس تنقید کے اوپر رکھی, پوری دین کی جو عمارت 1400 سالوں کے اندر بنی اس پوری کی پوری عمارت کو آپ نے جو ہے نا اپنے قلم سے لپیٹ دیا اور اپنی ایک نئی توجیہ پیش کری, ایک نیا پورا کا پورا, اور آپ کا پورا جو سسٹم ہے دین کے کام کرنے کا وہ بیس ہی جو ہے وہ تنقید کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن دوسروں نے جو اکابرین نے کسی نے کسی ایک شخصیت کے بارے میں کچھ بات لکھی اپنی کتاب کے اندر, کسی نے دوسری کسی دوسری شخصیت نے کسی دوسری شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھی, تو ان کی زندگی کے قرائن کو دیکھا جائے گا, زندگی کے
کے طریقے کو دیکھا جائے گا، دین کے مزاج کو دیکھا جائے گا، ان کی تیسری دوسری کتابوں کو دیکھا جائے گا. انہوں نے اس کو اپنا وتیرہ نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنی دینی محنت کی بنیاد اس کے اوپر نہیں رکھی تھی. انہوں نے ایک آبجیکٹولی کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس مسئلے کے اندر اس کا بھی قول دیا، اس کا بھی قول دیا، اس کے قول کے اوپر تنقید کری، اس کے قول کے اوپر تنقید کری، اور جس قول کی وہ حق میں تھے اس کے حق میں دلائل دیے. جیسے کہ پورے کی پوری فقہ کی بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ بھائی اپنا ایک مسلک ہوتا ہے اور باقی دوسروں کے مسلک جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی اس مسلک کے اندر یہ کمی ہے، اس مسلک کے اندر یہ کمی ہے، ان کے دلائل میں یہ کمی ہے، ان کے دلائل میں یہ کمی ہے. ہاں میں جس مسلک کو فالو کرتا ہوں اس کے دلائل اتنے زیادہ مضبوط ہیں، وہ اصح ہے. تو اس کے اندر پھر دوسروں کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے اور اپنے مسلک کو جو ہے وہ پروف کرنا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ. تو اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ فقہ کے اندر ہوتا ہے بلکہ عقائد کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا ہے، اخلاقیات کے اندر بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے، ہر چیز میں. یعنی ایک کام کرنے کا جو طریقہ ہے، مملکت کو چلانے کا طریقہ، اس کے اندر بھی یہ تنقید کی جا سکتی ہے. اور یہ تنقیدیں تو ہماری دین کا حصہ ہیں، یہ آج نہیں ہو رہی، یہ تو ہمیشہ سے ہو رہی ہیں. تو اگر ان مولوی صاحب نے جنہوں نے اپنے پیر صاحب کی حمایت کے اندر کتاب لکھی، انہوں نے پوری تاریخ کے اندر سے اس طرح کے سارے دلائل اٹھا کر کے کتاب کے اندر لکھ دیے، اور پھر انہوں نے یہ پروف کرنے کی کوشش کری کہ میرے پیر صاحب نے بھی تو تنقیدیں کریں اور ان لوگوں نے بھی تنقیدیں کریں، تو پھر ان کے اوپر اعتراض کیوں، ان پہ اعتراض کیوں نہیں، تو بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ملی جائے گی. اس لیے کہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی زندگی میں ہر ایک پہ تنقید کر دی، اور دوسرے لوگوں نے کبھی کسی پہ، ایک نے کسی پہ تنقید کر دی، کسی نے ایک پہ تنقید کر دی، اور وہ ایک آبجیکٹو تنقید تھی، وہ بس ایک ادب کے ساتھ تھی، وہ ایک خاص انداز میں تھی، اور اس سے ایک خاص آبجیکٹو اچیو، جس کو آبجیکٹولی ایک کام کرنا کہتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ جی پورا کا پورا بیسس ہی تنقید کے اوپر ہو گئی، ہر ایک کو، نبی کو بھی لپیٹ دیا، صحابہ کو بھی لپیٹ دیا، مشائخ کو بھی لپیٹ دیا، علماء کو بھی لپیٹ دیا، سب کچھ کو لپیٹ دیا، ایسا تو نہیں کیا نا انہوں نے. تو کیا بات ہوئی، اصول کی کیا بات ہوئی جو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں کہ بظاہر اعمال دونوں سیم ہیں، انہوں نے بھی تنقید، انہوں نے بھی تنقید، لیکن قرائن کی بیسس پر فیصلہ کیا جائے گا. تو اس طریقے سے پھر علماء نے شخصیات کے اوپر بھی پھر کتابیں لکھی، یعنی فتویٰ جو ہے وہ شخصیات کے اگینسٹ بھی دیا گیا. جیسے کہ پہلے ہم نے بات کری نا کہ یہ فتویٰ شخصیات پہ نہیں دیا جاتا، فتویٰ جو ہے وہ جنرل پہ دیا جاتا ہے، تو جنرل تو پھر جیسا سوال ہوگا ویسا جواب دیا جائے گا، لیکن کبھی شخصیات کے اوپر بھی دیا جاتا ہے، تو شخصیات کے اگینسٹ بھی اگر کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ان قرائن کو ہی دیکھ کر کے، ملحوظ خاطر رکھ کر کے پھر فتویٰ دیا جاتا ہے. آخری بات یہ کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر کے ایکسیپشنز لی جاتی ہیں، یہ ایکسیپشنز جو ہے نا، یہ ایکسیپشنز جو ہیں وہ فرض عین اور حرام عین کے اوپر نہیں لی جا سکتی. یہ بھی بات کو یہ نہ سمجھے کہ جی ایکسیپشن جب جائز ہیں تو ایکسیپشن پھر ہر چیز کے اندر ہی نہیں جائز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھئی ایسا بھی نہ ہو کہ جی ہر کوئی لینا شروع کر دے یا ہر ایک کے بارے میں لینا شروع کر دیں. تو اس کے اندر یہ کہ فرض عین کے بارے میں نہیں ہوگی اور حرام عین کے بارے میں نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جی میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں نمازیں نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہو چکا ہوں، یا میرے شیخ صاحب وہ نماز نہیں پڑھتے. اپنے بارے میں تو ظاہر آپ نہیں کہیں گے نا، اتنے بیوقوف تو ہوپفلی کوئی نہیں ہوگا. شیخ صاحب کے بارے میں کہیں جی ہمارے شیخ صاحب اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ اس لیے کہ وہ تو ایسے قرب الہی کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ فرض عین ہے، اس کے بارے میں ایکسیپشن نہیں جائے جاتی. یا یہ کہ ہمارے شیخ صاحب جو ہیں وہ زنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ چونکہ قرب الہی کے خاص درجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو اب چونکہ وہ جو زنا کرتے ہیں نا وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کے اوپر قیامت کے دن فخر کروں گا. کثرت ازوا، یعنی تم شادی کرو اور ایسی عورت سے شادی کرو جو کہ بچے دینے والی ہو، حدیث مبارک ہے، تو میں تمہاری کثرت کے اوپر قیامت کے دن میں فخر کروں گا. رائٹ، مسلمان امت کی. تو ہمارے شیخ صاحب جو ہیں وہ اس وجہ سے زنا کرتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ کی کثرت کی نیت ہے ان کی، اور یہ تو بڑی اچھی نیت ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے زنا کرنا جائز ہوگا. نہیں، یہ حرام عین ہے، حرام عین کے اوپر کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے نا ایک لمبا اسپیکٹرم ہوتا ہے، اور یہ جو لمبا اسپیکٹرم ہے نا جس کے اندر نہ یہ حرام عین ہے نہ یہ فرض عین ہے، کیا فرض عین کو تک کر رہے ہیں یا پھر حرام عین کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ جو ہے نا یہ ایک لمبا اسپیکٹرم ہوتا ہے. اس اسپیکٹرم کے بارے میں علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا, اور یہ کتابیں بھی خاص خواص والی کتابیں نہیں, عوام والی کتابوں کے اندر یہ بات سمجھائی ہے, اور یہ موجود ہے, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کو, اپنی کتاب اپنی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں سبب, اسباب, گناہ کے اسباب. اس پورے باب کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کسی گناہ کا سبب قریب, سبب بعید. گناہ تک پہنچانے کے اسباب ہوتے ہیں, وہ چیزیں جو آپ کو گناہ تک لے جاتی ہیں. گناہ ہوتی نہیں ہے, گناہ تک لے جاتی ہیں. جیسے زنا ایک گناہ ہے, زنا تک لے جانے کے اسباب. اب زنا کے جو اسباب ہیں اس کے اندر پھر ایک اسباب کی پوری ایک لینتھ ہے, ایک اسپیکٹرم ہے پورا اس کے اندر. یعنی اسپیکٹرم کہتے ہیں ایک اس ایکسٹریم سے لے کے اس ایکسٹریم کے درمیان پورا کا پورا جس کو ایک کہیں. تو زنا کے اسباب میں سے پھر ڈیفائن کیے اسباب قریب کیا ہوتے ہیں, اسباب بعید کیا ہوتے ہیں, اور پھر کچھ متوسط لیول کے بھی اسباب. جب بعید ہوں گے قریب ہوں گے تو بیچ کے بھی تو ہوں گے نا, ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بعید تو ہے قریب ہے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسپیکٹرم تو پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اسباب قریب ڈیفائن کیے باقاعدہ کتابوں کے اندر. نوجوان مرد نوجوان عورت کے ساتھ برہنا ہوگا اگرچہ کہ زنا کر نہیں رہے, لیکن یہ اسباب قریب ڈیفائن کیا گیا. زنا ہو کے رہے گا, ہوا نہیں لیکن ہو کے رہے گا اگر اس قسم کا کوئی معاملہ کرے گا. حتیٰ کہ نوجوان مرد نوجوان عورت کے ساتھ خلوت میں رہا بھی نہ اور ایسا نہ بھی ہوا کہ, لیکن پھر بھی ہو کے رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن کسی اور سچویشن کے اندر کہ جو عورت کا پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا, پردے کے ساتھ عورت کا گھر سے باہر نکلنا, اس چیز کو بھی علماء نے پسند نہیں کیا لیکن اس کو جائز قرار دیا. کیونکہ اگرچہ کہ یہ بھی سبب بن سکتا ہے ایک زنا کا, ٹھیک ہے, پردے سے باہر پردے کے ساتھ باہر نکلے گی تو کسی کے گھر جا کے کر تو سکتی ہے نا, سبب تو بن سکتا ہے. لیکن اس کو کیوں جائز قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اسباب بعید میں سے ہے, اور اس سے جو ہے اگرچہ کے چانسز ہیں لیکن کم چانسز ہیں, زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ نہیں کرے گی. اور یہ کہ اگر اس کو حرام قرار دے دیا تو اس کو حرام قرار دے دینے کی وجہ سے پھر ایک مشکل اور تنگی پیدا ہو جائے گی. بس عورت نکل ہی نہیں سکتی, نہ وہ اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے نکل سکے گی, نہ وہ بہن کے گھر جانے کے لیے نکل سکے گی, نہ وہ علاج کے لیے ہسپتال جانے کے لیے نکل سکے گی, نہ وہ حج عمرے پہ جانے کے لیے نکل سکے گی, نہ وہ کسی شیخ پیر اللہ والے کے مجلس میں کبھی اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے ساتھ جائے یا اکیلے جائے دین کا علم حاصل کرنے کے, نہ وہ اس کے لیے نکل سکے گی. تو حج کتنا زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے, اگرچہ کہ یہ سبب بن سکتا ہے زنا کا لیکن سبب بعید کہلائے گا, اور اس کو حرام قرار دے دینے سے حج ہوگا زیادہ. تو اب سچویشن کو جو ہے نا ان تفصیلات کے ساتھ سمجھنا پڑے گا. تو اسی کے اندر اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس عورت کو ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں وہ اپنے کسی مرد کے ساتھ جا سکے, کبھی مرد کے بغیر بھی جانا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم واقعات بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ بھی ایک حکیم صاحب کے پاس عورت آئی, مطلب یہ واقعات محبت والے بیانات کے اندر عزیز جی کی جیسے ہم سن چکے ہیں کہ جی حکیم کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے اپنا نقاب الٹ دیا. حکیم ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ, تو حکیم ترمذی رحمتہ اللہ جو ہے رونا شروع ہو گئے. تو بھئی یہ کیا ہوتا, حکیم ترمذی نے ایسے تو نہیں کیا اپنے دروازے کے باہر یہ لکھ کے لگایا بغیر محرم کے اندر آنا منع ہے؟ بھئی بغیر محرم کے اندر آنا جائز تھا جبھی تو وہ آ گئی, وہ تو آ کر کے اس نے اپنا نقاب الٹ دیا. حکیم ترمذی کا کیا مسئلہ ہے اس کے اندر, وہ کیا کرے اگر اس نے اپنا نقاب الٹ دیا آ کر کے؟ تو یہ جو ہے علاج کے لیے آنا یہ اسباب بعید میں سے ہوا. اب آ کر کے وہ اگر وہ الٹا کام کرے تو وہ گناہگار ہے نا, اس کی بیسس پہ اس چیز کو منع تو نہیں کیا جا سکتا. تو ان چیزوں کو پھر تفصیلات کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے, اور اس کے اندر پھر وہی معاملہ آئے گا کہ آپ بندہ بندہ دیکھ کے بات کریں گے, کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. تو ان تفصیلات کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے, بات وہی جا کر کے اٹکتی ہے, ہمارا اپنا کیا حال ہے, ہم کس کیٹیگری کے ہیں, ہم ایمان والوں میں سے ہیں یا ہم منافقین میں سے ہیں, ہم محبت والوں میں سے ہیں یا ہم بدگمانی نفرت والوں میں سے ہیں, ہم پکی نسبت والوں میں سے ہیں یا ہم کچی نسبت والوں میں سے ہیں. جب نسبت کچی ہوتی ہے, جب محبت نہیں ہوتی ہے, جب ماننے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے, تو پھر ہر چیز بری نظر آتی ہے اور ہر ایک لپیٹ میں آ جاتا ہے. جب احسان فراموشی والی کیفیت ہوتی ہے, احسان کا کوئی احساس نہیں ہوتا, تو پھر اس کے بعد نہ چھوٹا بچتا ہے نہ بڑا بچتا ہے, کوئی نہیں بچتا. لیکن وہ قصور اس کا نہیں ہوتا, قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایسے حالات آنے سے پہلے اپنی نسبت کو پکا بنائیں, نسبت کو کچا رکھ کر کے اپنی زندگی نہ گزاریں, نسبت کو مضبوط کریں, محبت والوں میں سے بنیں, اور ہم ان چیزوں کو پورے یعنی پورے کانٹیکس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم فوراً سے جو ہے وہ کوئی ججمنٹل فیصلہ دے دینا اور جو ہے وہ عوام الناس کی ہاں میں ہاں ملا دینا, اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں کرنا کہ بھئی اگر کوئی بات ریومر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی, اس قسم کی بیوقوفی کی بچکانہ باتوں سے اور یعنی اس قسم کی باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں, ہم دیکھیں کہ جی ہمارے لیے اس چیز کے اندر کیا فائدہ ہے. اگر کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے تو اس کو لا یعنی سمجھ کر کے ہم اس سے اجتناب کریں. لا یعنی سے جو ہے وہ مومن کو نقصان ہوتا ہے, اور سالکین کے لیے تو یہ لا یعنی چیز جو ہوتی ہے وہ یعنی زہر قاتل کی مانند ہوتی ہے. بہرحال معاملہ ذرا نازک تھا, بات سمجھانا مشکل تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کو آسان فرمایا. کچھ دن پہلے یہ آپ لوگوں کو ہی مردوں کی کلاس کے اندر یہ سورۃ البلد بھی پڑھائی, عورتوں کی کلاس کے اندر بھی پڑھائی, تو اسی وقت پڑھانے میں ہی جو ہے وہ اس بات کو بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی تھی, اس وقت بھی تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کری تھی کلاس کے اندر بھی, اور ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس معاملے کو دل کے اندر ڈالا تو پھر بات سے بات بنتی چلی گئی. تو اس بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ کھولا ہے, اس کو ہم آج کے فتنوں والے دور کے اندر خصوصاً جو ہے وہ اہمیت کا درجہ دیں, اس کو معمولی نہ سمجھیں, اس کو اپنے لیے ارریلیونٹ نہ سمجھیں کہ ہاں بھی بڑی علمی ڈسکشن ہو گئی اور میرے ساتھ میرا سے کیا تھا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. آج فتنوں کا دور ہے, تو یہ جو فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اما عائشہ کے لیے آ گیا تھا نا, اس پاکیزہ ترین دور کے اندر, تو آج کے فتنوں کے دور کے اندر تو یہ خوب یعنی بہت زیادہ اس قسم کے فتنے موجود ہیں. بڑے بڑے علماء کرام کسی کو آج نہیں چھوڑا جا رہا. آج تو لگتا ایسا یہ ہے کہ باقاعدہ پری پلان کر کے جو ہے نا, کبھی دنیا کے کسی کونے میں کسی کو پکڑ کر کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی کسی کونے میں پکڑ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی کسی کونے میں پکڑ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, مسلمان جو کچے مسلمان, ہم سبھی کچے ہیں تقریباً, کچھ الا ماشاء اللہ چند پکے رہ گئے, تو جو کچے ہیں سارے کے سارے پہلے ڈاماڈول تھے, اور بھی جو ہے ان کا دین کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے اور جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے اور شیطان کو موقع مل جائے ان کو ایمان سے محروم کرنے کا. اور ایسے ہی ہو رہا ہے, اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. پہلے سے کچے تھے, جب یعنی حالات جب اچھے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو پکا بنایا نہیں, جب بنا سکتے تھے پکا تب جب اس قسم کا فتنہ آیا فوراً فتنے کی رو میں بہ گئے اور کہنا شروع ہو گئے. ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اچھا جب ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب بیکار ہے, یہ سارا دین جو ہے وہ فضول ہے. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا اللہ پہ اعتماد ختم, اللہ پہ ہمارا ایمان خراب ہو گیا, ہمارا دین آج یعنی کہا ہے لوگوں نے یہ بات, اپنی طرف سے بنا کے نہیں کہہ رہا, اللہ پہ سے ہمارا ایمان ختم ہو گیا, ہم تو بس دین ہی سے گئے. تو یہ ارریلیونٹ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایبسلیوٹلی ریلیونٹ ہے اور ہماری اولادوں کے لیے تو اور بھی ہوگا, اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے, جب تک کہ وہ معاملہ نہ آ جائے کہ فتنوں کے قلاقمہ کے لیے اللہ تعالیٰ پھر وہ معاملہ کرے کہ جس کے اندر کہ پھر دنیا کے اندر ایسے حالات ہوں گے جیسے حالات دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. کبھی اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا دنیا کے اندر جتنا کہ بڑا فتنہ وہ فتنہ ہوگا, جس سے بڑا فتنہ صرف قیامت کا فتنہ ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز اس سے بڑی نہیں. اور قیامت کی چیز جو ہے وہ قیامت کے بارے میں تفصیلات تو ہمیں قرآن سے بہت ملتی ہیں, اس فتنے کے بارے میں تفصیلات حدیث سے ملتی ہیں. یہ جو فتنہ ہوگا اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوگا, بالکل معاملہ کلیئر ہو جائے گا, ایمان والا ایک طرف باقی ایک طرف, بیچ میں کوئی بین مین کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ہم اپنی فکر کریں کہ ہم اس وقت اس طرف ہوں جہاں ایمان والے ہوں, جہاں پہ اللہ والے ہوں, جہاں پہ نیک صالح متقی پرہیزگار لوگ ہوں, نہ کہ ہم دوسری طرف ہوں کہ اگر ہم نے ابھی اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا تو ہم اس فتنے کی تاب نہیں لا سکیں گے, اور پھر ہم اللہ نہ کرے کہ ہم ایمان سے محروم کر دیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.